بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللهم الدائم على أدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. خب در جلسه قبل خدمت دوستان عرض کردیم که یکی از مواطن قیامت موطن شهادت است.
بسم الله الرحمن الرحیم. گذشته درس میں عرض کر دیا کہ قیامت میں جتنے مقامات پر رک کر سوالات ہوں گے ان میں سے ایک مقام شہادت کا موطن ہے.
و آیات و آیات قرآنی که روایات والده ی از حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین دال بر این است که در قیامت افرادی، جریاناتی، اجسامی، اجسادی شهادت.
بتا دیا کہ قیامت میں قرآن اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت میں ایک موقف ایسا ہے کہ وہاں پر کچھ افراد، کچھ جگہیں اور کچھ اعضاء انسان کے کیے ہوئے پر گواہ ہیں اور وہ گواہی دیں گے.
البتہ شاہدان مختلف ہیں.
خود اسی بیان سے معلوم ہے کہ گواہ مختلف ہیں.
بعضی از شاہدان شاہدان شخصیت هستند، برای شخص خاص.
بعض شاہد شاہد عمومی نہیں ہیں بلکہ کسی فرد خاص کے لیے شاہد ہیں.
بعضی از شاہدان شاہدانی هستند که شهادتشان نسبت به تک تک افراد من الاول الى الاخر. اینو خوب گوش کنید،
اس جملے پر غور کریں کہ بعض شاہد قیامت میں ایسے ہیں، بعض گواہ ایسے ہیں جو ان کی شہادت اور ان کی گواہی تمام انسانوں کے اوپر ہے، اول فرد بشر سے لے کے تا اختتام عالم تک جتنے انسان پیدا ہوتے رہے ہیں ان تمام کے اعمال کے گواہ،
از جمادات تا ملائکت اللہ تا انبیاء.
ایک اور جہت
شہادت میدم، اینا پوش کنید.
جمادات بھی شاہد ہیں، نباتات بھی شاہد ہیں، انسانوں میں سے بھی شاہد ہیں، ملائکت اللہ میں سے بھی شاہد ہیں.
خب جماد و نبات باید استعداد تحمل شهادت رو داشته باشد تا در اون محکمه ادای شهادت کنه. این رو بحث کردیم اون جلسه را.
گذشته هفته میں نسبتاً اختصار کے ساتھ آغا نے یہ بحث کی ہے کہ گواہی کے لیے ایک ادراک چاہیے، ایک شعور چاہیے، جو کچھ اس نے دیکھا ہے اس کو درک کرے، پھر اپنے پاس رکھے اور جب اسے بلایا جائے گواہی دینے کے لیے تو اس اپنے پاس موجود علم کو اظہار کرے.
منتها ما نمیتونیم این استعداد را و فعلیت او را که در قیامت ظاهر میشه درک کنیم. این درست.
بس اگر جمادات گواہی دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمادات میں اس طرح کا ایک ادراک ہے کہ وہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اس کو سمجھتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم ان کے اس ادراک کو یہاں نہیں سمجھ سکتے ہیں.
راجع به مبحث دیگری هم بحث کردیم که شهادت معناش چیه، که الان هم امروز هم اشاره کردیم چگونه است.
ایک اور چیز کی جس کی طرف ہم نے گزشتہ درس میں بھی اشارہ کیا اور آج بھی گفتگو میں غیر رسمی طور پہ آ ہی گیا ہے، وہ یہ کہ شہادت کیا چیز ہے، گواہی کس کو کہتے ہیں،
چگونہ کیفیت ہے، وہ چیز
حقیقت کیا ہے گواہی کی.
میں در کیفیت در اصل شہادت تعبد داریم، ہم کیفیتش رو ہم بدانیم.
یہ قرآن نے تو بتا دیا کہ جس جگہ پر آپ نماز پڑھتے رہے ہیں وہ جگہ گواہی دے گی، سوری احادیث میں، روایات میں، قرآن میں بھی اشارہ ہے. یہ تو معلوم ہے، تعبدن ہم قبول کرتے ہیں کہ زمین گواہی دے گی، درخت بھی گواہی دیں گے، تو یہ گواہی تو دیں گے، لیکن ان کی گواہی کی کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے.
در چه موضوعات ہی شہادت میدن ان شاہدان؟
میز یہ شاہد، شاہد چاہے جمادی ہو، نباتی ہو، حیوانی ہو، انسانی ہو، یا ملائکۃ اللہ کی شکل میں ہو، کن کن موارد میں ان کی شہادت ہے؟
افرادی کی شہادت میدن چه شرائطی دارن؟ چون مهمه ها، بین کار داریم.
شاہدوں کے لیے کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے؟
آیا هر کسی میتواند شهادت بدهد؟ نه.
کیا وہاں پر ہر کوئی گواہی دے سکے گا؟
چرا؟
ایسا نہیں ہے.
چون شهادت دادن فرع بر تحمل شهادت است. اگر ما میتوانیم که تحمل کنیم، بله، برای خودمون چرا؟ دست و پامون شهادت ده. خودمون هم ممکنه شهادت بده. یه وقت دیگر است. نه، برای شهادت، برای دیگری.
کسی اور کے کیے ہوئے پر گواہی دینے کے لیے کیا ہر کوئی، ہر کسی کی گواہ کا گواہ بن سکتا ہے؟ اپنے کیے ہوئے پر ہاں، ہمارے اعضاء بدن گواہ ہیں، ہم خود بھی گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے، اور مجبور ہے گواہی دینے پر، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن دوسروں کے کیے ہوئے پر کیا ہم گواہی دے سکیں گے؟ اس طرح کا اختیار ہے ہر کسی کو؟
در جلسه قبل، مجبورم تکرار کنم، در جلسه قبل گفتیم شهادت به معنای حضوره. شهادت میدهم یعنی حاضر بودم، دیدم.
آپ کو یاد ہوگا گزشتہ درس میں یہ اشارہ ہوا کہ شہادت کا لفظ شہیدہ سے ہے، شہیدہ کے معنی حاضر ہونا. کوئی گواہی دیتا ہے تو گواہی دینے کے معنی یہ ہے کہ اس واقعے کے وقت میں حاضر تھا، گواہی کے معنی یہ ہے.
خصوصیات ہمون واقعا ہم باید شہادت بدم،
تو اصل واقعہ کی بھی گواہی اور اس واقعے کی خصوصیات کی بھی گواہی دینا ہے.
اینجا ما در امروز انشاءاللہ اینجا رو بحث میکنیم که نیمه تمام بود.
یہ بحث گذشتہ ہفتے میں کمپلیٹ نہیں ہو چکی تھی، آج اس کو کامل کریں گے.
بلی، بہتون کار داریم. امروز صبح آقای آمده بود اینجا، من یه نکته ای از بعضی از آیاتی که امروز انشاءاللہ براتون عرض میکنم که اصلا برای من قابل فهم نبود. تو بار
ایک صاحب آج آئے تھے، لابد یقین
بود آدم فهیمیه.
بله، مثلا اهل فهم میں سے، اهل علم میں سے ایک صاحب آئے تھے، ان کو میں نے ان نکات میں سے ایک نکتہ پیش کیا، تو اس نے کہا کہ میں ابھی تک اس کی طرف متوجہ نہیں تھا.
یادتون باشه ما امروز به دو تا آیه از آیات کار داریم، سعادت تعرض نسبت به این دعایه رو خدا بهمون داده.
آج دو آیتیں آپ کے سامنے اس حوالے سے، شہادت کے تکمیلی بحث کے حوالے سے پیش کریں گے. خدا نے یہ سعادت عطا کی ہے کہ میں دو آیات کو پیش کر سکوں.
آیے اول، آیے اول، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. مفهوم این آیه این است که هر امتی در بین خودش ما یه دونه شهید قرار دادیم یا شاهدانی قرار دادیم به نسبه جنسی.
و یوم نبعثو من کل امت بشهید، خودین که جس میں ہر امت میں گواہ کو ہم اٹھائیں گے، پس ہر امت کے لیے خدا کی طرف سے مقرر گواہ ہیں.
یعنی خدا یا تو گواہ می تراشی بدون اینکه او احاطه داشته باشه، نه؟
یہ گواہ کیا اچانک وہاں پر پیدا ہو کے وہیں سے گواہی دیں گے؟ یہ گواہ پہلے سے اس امت کے کیے ہوئے اعمال کے شاہد ہیں اور اسی مشکوک چیز کو وہاں پیش کریں گے.
آیه دوم که معمولا بدجوری برامو معنا میکنم، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس فیکون الرسول علیکم شهیدا، تا آخر آیه که ما میگیم آقا شما امت وسطی، پس شما شاهدانی که ادعایی. آیه معنی چیه؟
ایک اور آیت ہے جو عام طور پہ تلاوت بھی کی جاتی ہے اور اس کا ایک بدمزہ سا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ تم امت وسط ہو اور لوگوں پر شاہد ہو. یہ لوگ کون ہیں؟ تم کون ہیں؟ جنہیں تم کہا جا رہا ہے اور یہ جو جن پر گواہ ہیں وہ کون ہیں؟
اجمالاً بهتون بگم، میخوام این رو یادتون باشه چون بعد بحث میکنیم. در قرآن ما خطابات عامه ای داریم که ملاک و معیارش خاصه. این رو یادتون باشه، این یادتون
فراموش
نکنید. این از همون حرفای طلبگیه.
قرآن سمجھنے کے حوالے سے قرآن کی چابیاں ہیں، علمی چابیاں، نہ معنوی، علمی چابیاں. ان چابیوں میں سے ایک چابی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی قرآن میں خطابات عام ہیں، یعنی خطاب عمومی شکل میں کی گئی ہے جیسے کہ سب کو کہا گیا ہے، لیکن مقصود وہ عام افراد نہیں ہیں، کچھ خاص لوگ ہیں.
ملاک و معیار انشاء و جعل خاص،
یہ جن کو مد نظر رکھ کر بات کی جا رہی ہے وہ خاص افراد ہیں.
این یادتون باشه، فراموشتون نشه.
اس چابی کو رکھیں.
ہاں، بس برای اینکه فراموشتون نشه از صلوات کمک بگیرید. اللهم صل علی محمد.
اب پلٹتے ہیں اپنی اصلی بحث کی طرف اور اس بحث سے چلتے ہوئے ان آیات کو بھی بیان کریں گے.
خب، اگر شاهد بخواهم به موضوعی شهادت بده، باید خودش احاطه تام بر اون موضوع داشته باشه.
اس کو بھی نوٹ کرو، ذہن میں رکھو. اگر کوئی کسی موضوع پر گواہی دینا چاہے تو اس گواہ کے لیے ضروری ہے کہ اس موضوع سے متعلق تمام باتوں کو معلوم کر لے.
اینجا تنها کلاس معاد نیست، کلاس امام شناسی هم هست. بابی است در امامت.
بابی جو دوسری آیت تلاوت کی گئی، اسی آیت سے ہی اشارہ ہو رہا تھا، آپ لوگوں کا ذہن بھی جا رہا تھا کہ یہ بحث اگرچہ معاد میں ہے لیکن اسی معاد کے بحث کے اندر امام شناسی کے بھی کئی دروازے کھلتے ہیں.
سن، در اونجا میں امام داشته باشید دیگه، نا؟
اخر معاد میں بھی تو انسان بے امام نہیں ہوتا ہے.
اونجا بھی امام نیستی، اونجا بھی امام نیستی. حالا مثلا اگر انسان بخواد نزد قاضی شهادت بده که من زید را در فلان جا دیدم، فلان میکرد، چه میکرد، چه میکرد، باید او رو ببینه دیگه، نه؟
آج که اس دنیاوی کورٹس میں، عدالتوں میں، کوئی گواہی دینے جائے کسی موضوع کے اوپر، ظاہر ہے کہ وہ جس موضوع پر گواہی دے رہا ہے اس موضوع سے متعلق احاطہ رکھتا ہو،
میرے میبینے تحمل میکنه، بعد از تحمل میاد تو دادا میگه من دیدم ساعت فلان دقیقه فلان نمیدونم چی در فلان جا نشسته بود، فلان کس بود، چه بود، برام کنه خصوصیات رو گفتن، قاضی هم میپرسه.
اگر وہ گواہی دینے والا خود ملتفت شخص ہے، آگاہ انسان ہے، تو خود وہ تمام خصوصیات کے ساتھ گواہی دے گا. اگر وہ سادہ انسان ہے تو وہ ایسا مشمل سی گواہی دے گا، پھر وہ وکیل ادھر سے کھڑا ہو کے ایک ایک کر کے اس سے نکات پوچھتا جائے گا اور اس کے حساب سے گواہی دیتا جائے گا، ہوتے ہوتے وہ گواہی اس کی ہو جائے گی کمپلیٹ.
یہ میں خصوصیات را به خصوص توضیح بده. من دیدم در مسجد بود، نماز میخوند، وضو گرفت، وضوش هم خیلی بده، نماز خوند، این هم دید، این هم یه شهادت.
مثلا کسی شخص کی عبادت پر کوئی گواہی دینا چاہے تو وہ کہے گا کہ میں نے فلاں دن اس کو اس ٹائم میں وضو کرتے ہوئے دیکھا، اس طرح سے انہوں نے اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد وہ یوں چلے مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں پھر یہ کام کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا، اور عبادت کو اس طرح سے بجا لایا.
یہ خود میخواد دقیق تر شهادت بده، میگه آقا من دیدم وضو کرد، مستحبات هم عمل کرد، آمد تو مسجد، سجادش رو انداخت، مستحبات رو عمل کرد، نگاهش به مهرش بود، هفت تا تکبیره رو گفت، چه کرد، برا میکنه گفتن، من اینا رو دیدم، شهادت.
اور اگر اس سے بھی دقیق تر گواہی دینا چاہے تو مستحبات تک کا ذکر کرے گا، اس نے اس طرح سے وضو کیا، اس وضو میں ان مستحبات کا خیال رکھا اور وہاں سے مسجد میں چلا اور مسجد میں جا کے مصلی بچھا دیا، اور مثلا فرض کر لیں کہ تحیہ مسجد کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس کی نگاہیں سجدگاہ کے اوپر تھیں، مور کے اوپر تھیں، اور نماز کے آغاز سے پہلے ان مستحبات کا خیال رکھا، دوران نماز میں ان مستحبات کا خیال رکھا، وہ تمام چیزیں اس نے بیان کی.
اینجا کار محمد
ہم اگر گواہی دینا چاہیں، کوئی اچھی گواہی، اس طرح سے ہم کسی کے عمل کے بارے میں گواہی دے سکتے ہیں.
اما مگر عمل ہمش همین ہے، لیکن هر عملی یه وجه الفعل داره، یه ذات الفعل.
خب لیکن کیا ہماری یہ گواہی اس کے اس نماز کے بارے میں گواہی تام شمار ہو جائے گی آپ کے خیال میں؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز ان ظاہری اعمال اور ارکان اور شکل اور صورت کا نام نہیں ہے. اس نماز میں ایک ذات فعل ہے جو ہم نے دیکھا،
از تکبیر تا تسلیم
ہم نے دیکھا، اس کی گواہی بھی دی. ایک وجہ فعل ہے، قصد فعل ہے، نیت فعل ہے. وہ نیت اور قصد کس نے دیکھا؟ کسے یہ احاطہ حاصل ہے اس کی نیت کے اوپر کہ کس طرح سے اس نے قصد قربت کی؟ مثلا
قصد قربت ہم خودش مختلف ہے،
پھر قصد قربت کے بھی درجات ہیں.
یکی چون خدا گفته همین بس، یکی بله قصد قربت میکنه، نماز میکنه، فرض نماز جعفر تیار میکنه، روزی زیاد بشه،
اینم قصد قربت،
اینم قصد قربت.
پھر قصد قربت کی بھی قسمیں، کیا خوبصورت اشارے کیے آقا نے. ایک تو مثلا ہم واجب نماز پڑھتے ہیں، مثلا خدا نے حکم دیا ہے اس کی بجاوری کے لیے، اللہ اکبر. ایک نماز جعفر تیار پڑھتا ہے، اس میں قصد بندگی نہیں ہے، قصد اضافہ رزق ہے،
اطاعت ہم دارے نہیں پڑھ رہا ہے،
در این حال اطاعت کر رہا ہے،
خدا گفتے
اطاعت میں بھی جو نیت ہے وہ اضافہ رزق ہے، یہ بندگی نہیں ہے.
خب این هم یہ چیز ہے، یہ موقعی نماز میخونه برای اینکه بهشت بره، اپنام تکر.
ایک دفعہ مثلا وہ نماز پڑھتا ہے اور اس میں مثلا بہشت جانا اور بہشت کے نماز سے متنعم ہونا پیش نظر ہے، یہ ایک بندگی ہے.
یہ مطلب بہشت نماز میکنه کہ جہنم نرہ، خدا گفته.
یا ایک شخص نماز پڑھتا ہے کہ ترک نماز کے نتیجے میں جہنم میں جانے سے بچ جائے، وہ یہ بھی ایک بندگی ہے.
یہاں پر حسن دی گنا
بعضی هم اصلا میگن نه بهشتی نه جهنمی هر چه او میخواد من کار به این کار ندارم حضور عقلی من میخوام مثل ملائکت الله کیف ببرم
بعض ایسے ہیں کہ نہ مجھے بہشت کی نعمتوں سے سروکار ہے نہ جہنم میں نہ جانے کا کوئی مسئلہ وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں بلکہ میں مثلا عالم تجرد میں موجود فرشتوں کی طرح سے جس طرح سے وہ بے غرض ہو کر عبادت کرتے میں اس طرح بے غرض عبادت کروں
درست انہیں نماز ہے دیکھے نا نماز هست یا نه؟
یه بی نماز هست یا نهی؟ باید شاید اون دونو سه بهتر نماز
یه موقع نماز میکنه برای که از حدود عقلی محروم نشه
اچھا یه توجه رکھیه اس نماز میں بھی پیش نظر کیا ہے بهشت نہیں ہے پیش نظر کیا ہے جہنم سے بچنا بھی نہیں ہے پھر کیا پیش نظر ہے؟ حظ عقلی حاصل کرنا لطف عقلی حاصل کرنا
سن فضوز که ملائکت الله میبرد خب همه اینا نماز روزش هم همینه حجش هم همینه فرق نمیدارم نماز رو مثال گفتیم خب حالا کسی که میخواد شهادت بدهد از این طرف میشود نماز رو یعن خون سمعتن خون
اچه یه تو اچه نمازه تی جس میں قصد غربت ہے ولو حصول دنیا کے لیے صحیح لیکن بندگی کے سہارے سے حصول دنیا کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہاں سے لے کے حظ عقلی تک یہ سارے یہ ساری قسمیں بندگی کی قسمیں تھیں پانچ دفعہ ایک بہت اچھی مثلا قرآت کے ساتھ بظاہر خضوع و خشوع کے ساتھ نماز اس کے اندر سینے سے بندگی نہیں ہے ریا ہے
یک گردن کسی ماشاءاللہ یک گردن کسی چی میکنه بابا دست بردار بازی در نیار صاف بای
گردن کی ہڈی بھی اس کی جیسے سنبھالی نہیں ہے یوں گردن بھی ٹیڑھی کر کے نماز پڑھ رہا ہے تاکہ دیکھنے والوں کو ایسا لگے کہ یہ بدحال ہوئے جا رہا ہے
شکل نماز کی خیلی خوب ہے نیز
تو اس کی نماز میں جو ظاہری حالت ہے وہ تو بہت زبردست بندگی کی حالت ہے
ماشاءاللہ گل خوردن آئی ممبر ہمیں جہاز لگی
جو لوگ دھوکہ کھاتے ہیں وہ بھی ایسی ہی نمازوں سے دھوکہ کھاتے ہیں یہ ایسی نماز پڑھ رہا تھا
ارے دیکھئے ہمیں گل خوردنہ والا ہم اینجا سو میدون قدس و تقوی و مسجد و مسلمونی
اچھا یہ دھوکہ دہی اور دھوکہ خوری دونوں کے دونوں اس عالم سے مربوط ہے
سوال ہوتا ہے سوال این نماز با همه این خصوصیات اجرا این روزه با همه این خصوصیات اجرا حج با همه این خصوصیات اجرا لطف بر یتیم با همه این خصوصیات اجرا کی بره جهاد داده؟ میخواد شهادت بده ها؟ میخواد شهادت بده ها؟
اچھی در توجه رکھی یہ ہم نے بطور مثال ایک نماز کی بات کی ایک نماز جس کے مثلا جس کی شکل ظاہری افعال ظاہری ان سے لے کے اور اس کے قصد قربت تک اور قصد قربت کے تمام مراتب اور مدارج تک یہ ایک نماز ہے روزہ اسی طرح سے حج اسی طرح سے یتیموں کے ساتھ اس کا سلوک اسی طرح سے ہمسایوں کے ساتھ اس کا رویہ اسی طرح سے ہے مثلا اگر کوئی پیش نماز ہے تو اپنے مامومین کے ساتھ اس کے تعلقات وہ اسی طرح سے ہیں اس کے اندر بھی کئی نیتیں ہوتی ہیں کئی
نماز
تو ان تمام اعمال پر ایک کامل گواہی دینے والا گواہ کیسا مسلط ہونا چاہیے اس کے اوپر سمجھ مارے یہ بات
مشکل ہے اینجا باید اینجا رو فهمی ببینید ما به عدد خلایق نماز داریم
جتنے افراد خلق شده ہیں از اول ان فرد بشر اس کرے عرض کے اوپر وہاں سے آخر تک ان کی تعداد کے حوالے سے ان کی نمازیں ہیں
بے عدد تمام خلائق روزے داریم حج داریم
اسی طرح سے روزہ اسی طرح سے حج اسی طرح سے دیگر عبادات
چرا؟ چون نیت ہم متفاوت ہے یہ نماز نماز امیر المومنین ہے یه ضربت امیر المومنین کنم نماز من با هم فرق داره ظاهرا فرق نمی کنه همون تکبیره و همون تسلیمه اما با هم فرق داره یا نه
جس طرح سے امیر المومنین کی نماز وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو امیر المومنین کی نماز کی بلندی کہاں پر ہے اس کی ضربت کی بلندی سے ہی اندازہ کر لیں. ان کی بھی ایک ضربت ہے, ہماری اور آپ کی بھی ایک ضربت ہے کسی دشمن کو مارنا, لیکن ان کی ضربت کس بلندی پر ہے؟
رتبہ و منزلت و جایگاہ در اون عالم به اندازه اون کاری است که من میکنم.
قیامت میں ہر انسان کو جو رتبہ, جو بلندی اور جو مقام حاصل ہوگا, وہ رتبہ, بلندی اور مقام اس کے اس دنیا کے اعمال کی بلندی کے حساب سے ہوگا.
شاہدانی حسن, شاهدانی هستند که بر تمام اینها شهادت میدن.
کوئی خدا کے بعد ایسے شاہد اور گواہ ہیں کہ وہ ہر ہر بشر کے تمام اعمال کی اس بلندی کی گواہی دیں گے کہ اس کا عمل اس بلندی پر فائز ہے, تاکہ اسی کے حساب سے قیامت میں ان کے لیے مقام اور مرتبہ عطا ہو جائے.
چنین شہادت یا رتبے کے بارے میں آیت,
سوچو کون ایسے شاہد ہوں گے کہ جو ہر ہر بشر کے ہر ہر عمل کی گواہی دیں, ظاہر عمل کی بھی اور نیت عمل کی بھی.
بلے از من میپرسند دیدی نماز میخون؟ بلے آقا نماز میخون. در قیامت بشه دیدی نماز میخون؟ بلے آقا چجور بود حالا؟
مجھ سے پوچھے اگر فرض کر لیں کہ نماز پڑھی تھی, جی نماز تو پڑھی تھی میں نے دیکھا تھا, لیکن اس کی نماز کی نیت کیا تھی وہ مجھے کیا معلوم, وہ تو میں نے دیکھی نہیں ہے.
انبیاء, اولیاء و شاہدان ہر کے بوجھندا در قیامت کی شہادت نہ چنو شہادتی ہے, شہادت بر جسد عمل ہے.
یہ خدا کی طرف سے مقرر جو شاہد ہیں ان کی شہادت صورت عمل کی شہادت نہیں ہے, حقیقت عمل کی شہادت.
شہادت بر این است که بابا این خصوصیات و مستحبات و عقیق دست کرده بود, تحت لرک انداخته بود, گردنش چند بود, این به درد میخوره؟
یہ اس پیش نماز کی نماز کی گواہی جو دی جا رہی ہے, ذات الحانہ کس نے ڈال دیا تھا, گردن اس کی ٹیڑی تھی, وعد اتنے مثلا دیر سے ادا کیا, ولفظہ ولفظہ کئی مرتبہ لگا کے, یہ ان چیزوں کی گواہی دے سکتا ہے, اما نیت کیا تھی اس کی گواہی ہم کہاں دے سکتے ہیں؟
یا اون نماز است که با اون قصد قربت ہے, با اون خصوصیت ہے.
تو اس کی نماز کی جو گواہی ہے وہ اس صورت عمل کی گواہی تو نماز کی گواہی نہیں ہے. نماز کی گواہی نیت عمل کی گواہی ہے, حقیقت میں اصل گواہی اسی کی ہے.
نمازی که پشت سر او و در پس او پریشان خاطری باشد,
وہ نماز کے جس کی نیت میں اضطراب فکری پوشیدہ ہو, پتہ نہیں کن کن پریشان خیالیوں میں نماز پڑھ رہا ہے,
یا بچہ
یعوذ باللہ, یا وہ نماز کہ جو خدا ہمیں محفوظ رکھے اس بیماری سے ریاءً پڑھی جائے,
سمعہ باشد علی عوض باللہ,
لوگوں کو دکھاوے کی نماز ہو,
خودش تنہا کے نماز میکنے ماشاءاللہ انقدر اوتوماتیک بار تمام میکنے, این دقیقه جلو مردم کی برسه میشه 20 دقیقه
تنہائی میں نماز پڑھے تو 5 منٹ میں دونوں نمازیں ختم.
یادت
لیکن باشد. اگر مثلا بجماعت پڑھے تو آدھا گھنٹہ.
یادت باشه شاهدانی هستن که این 5 دقیقه اون 20 دقیقه رو کنار هم میذارن.
خدا کے گواہ ان نمازوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کی حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں, ظاہر نہیں.
پس کسانی هستن که محیطن احاطه علمیه دارن بر نهان ما و بر ظاهر ما.
خوب توجه رکھیں, خدا نے بیان کیا ہے کہ ہر امت کے لیے خدا کے گواہ ہیں, گواہ ہیں خدائی گواہ. تو خدائی گواہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تمام انسانوں کے تمام اعمال کے ظاہر اور باطن دونوں پر مکمل احاطہ رکھتے ہیں.
اینجا ما رو میانن، ما رو که آوردن همه خلایق در محضر حاضرن، درست؟ و وجیع بن نبیین و شهدا، نبیین و شاهدان رو میارن.
اس کا ترجمہ آقا نے پہلے بھی کیا ہے، ابھی بھی وہی ترجمہ کر رہے ہیں اور بجا ترجمہ. یہ ذہن میں رکھیے، شہدا کے معنی اس معنی میں شہدا نہیں ہے جس معنی میں کہ ہم مثلا شہید ہونے والوں کا معنی کرتے ہیں، وہ نہیں ہے، بلکہ شہدا کے معنی گواہ ہیں. اس دن نبیوں کو اور گواہوں کو لایا جائے گا. وجیء بالنبیین والشہداء، شہدا کے معنی گواہ.
پس باید این نبیین و این شهدا حضور داشته باشن.
ان کو کیوں لایا گیا ہے؟ گواہی کے لیے. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ انبیاء اور یہ شہدا اس امت کے تمام اعمال پر شاہد رہے ہیں، ان کے سامنے ہوتا رہا ہے جو کچھ ہوا ہے.
حالا ان کے چه کسی برای چه امتی اون بمانه آخر بشنه.
اچھا، فی الحال ایک حصے پر ہم بحث نہیں کر رہے ہیں کہ ان انبیاء میں سے کون کون نبی کس کس امت پر گواہ ہیں، یہ خود ایک بحث ہے، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں.
شہداء انبیاء بر تک تک و بر یک یک از افراد امت خودشون شهادت میدن.
پس انبیاء اور شہداء اپنے امت کے ایک ایک فرد کے ایک ایک عمل پر گواہ ہیں.
یعنی چه؟ یعنی شهادت بدن بر حاضر، اونی که الان حاضر، اونی که غائبه، بدن میاد، اونی که بدن رفته، بر همه اینه شهادت میدن.
اون کی گواہی سب پر ہے. حضرت نوح فرض کر لے اپنے امت کے افراد پر گواہ ہیں، تو جو اس کے زمانے میں موجود تھے ان پر بھی، گزشتہ تھے ان پر بھی، بعد میں آنے والے ان پر بھی،
بر موجودین، بر معدومین،
جو موجود ہیں حال اس کے حیات مادی میں ان پر بھی گواہ ہیں، جو اس کے حیات مادی میں موجود نہیں ہے بعد میں موجود ہوں گے ان پر بھی گواہ ہیں، جو پہلے موجود تھے ان پر بھی گواہ ہیں،
بر خلوتشان، بر جلوتشان،
ان کے لوگوں کے سامنے بجا لائے ہوئے اعمال پر بھی گواہ ہیں، تنہائیوں میں بجا لائے ہوئے اعمال پر بھی گواہ ہیں،
بر بیداری آنها، بر خواب آنها،
ان کی بیداری پر بھی گواہ ہیں، ان کے خواب پر بھی گواہ ہیں،
حرکت آنها، سکون آنها،
جو کام انہوں نے حرکت کی شکل میں انجام دیے ہیں ان پر بھی گواہ ہیں، جو عمل اس نے سکون اور خاموشی کی شکل میں بجا لائے اس پر بھی گواہ ہیں،
کسب و کار آنها،
ان کی کمائی کے اوپر بھی گواہ ہیں،
بیرون خانے، درون خانے،
گھر میں کس طرح سے رہا، گھر سے باہر اس کا رویہ کیسا رہا، تمام اعمال پر گواہ
ہیں. در ہر لحظے باید باشن تا شاہ حضور داشته باشن، احاطه داشته باشن، تحمل شهادت کنن، وحلا نمیشه.
پس یہ گواہ جن کے اوپر گواہ ہیں ان کے ایک ایک لحظے زندگی پر حضور اور شہادت رکھتے ہوں تب ان کی گواہی مکمل گواہی ہوگی.
مسئلہ خیلی باریک ہے، خیلی ظریف ہے، اونم بر تک تک افراد، یه نفر، دو نفر، ده نفر،
ایسا بھی نہیں ہے کہ عموم امت پر گواہ ہوں اور ان میں سے کچھ افراد مثلا ان کی نظروں میں نہ رہے ہو، نہ ایسا نہیں ہے، ایک ایک فرد امت پر گواہ اور ان کے ایک ایک عمل پر گواہ ہے.
آیا افراد عالی میتونن چنین
ایسی گواہی کیا عام افراد کے لیے میسور ہے؟ ناممکن.
کہ حضور قیابی در اونا نباشه میتونن؟
یہ ناممکن ہے کسی عام فرد کے لیے.
یا باید کسانی باشن که قیب و حضور براشون اکثر باشه.
پس خدا کے جو گواہ جن پر گواہ ہیں ان لوگوں کی نسبت گواہ کے لیے غیب و حضور یکساں ہو،
پنہان آشکار براشون یکی باشه،
ان کے لیے مخفی اور آشکار میں کوئی فرق نہ ہو، مخفی بھی ان کے لیے آشکار ہو،
مشرق عالم و مغرب عالم براشون فرق نداشته باشه،
ان کے لیے مشرق عالم اور مغرب عالم میں بھی فرق نہیں ہے، ان کے لیے مشرق اور مغرب دونوں کف دست کی طرح سے ہیں،
ظاہر و باطن براشون فرق نداشته باشه،
چاہے ان کے سامنے عمل بجا لائیں یا چھپا کے بجا لائیں دونوں ان کے لیے یکساں ہیں۔
اگر میگه سلونی قبلا تفقدونی سلونی دون الارض، یعنی من احاطه علمیه بر همه این عوالم دارم،
سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ان گواہوں میں سے کوئی ایک فرد یہ کہتا ہے کہ عرش سے نیچے جو بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میں تمام چیزوں کے اوپر احاطہ رکھتا ہوں،
یعنی باید کسانی باشد که بر زمائر و سرائر افراد احاطه داشته باشم،
اس کے معنی یہ ہیں کہ تمام افراد کے اسرار درونی اور اعمال بیرونی دونوں پر یکسان احاطہ رکھتے ہوں،
مثل خود انسان کے بر خودش بصیره،
خوب توجہ رکھیں، جیسے خود انسان ہر فرد بشر اپنے اوپر بصیرت رکھتا ہے، اپنے اوپر علم رکھتا ہے، اس کا ظاہر کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے، باطن بھی اس کے سامنے ہے، ظاہر بھی اس کے سامنے ہے،
میدونم دارم چه نمازی میخونم، دارم چه میکنم، چرا؟ چون از نیت خودم مطلعم،
ہر آدمی اپنے عمل کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، کتنا صاف ہے، کتنا پاکیزہ ہے، اسے خود معلوم ہے،
ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القى معاذیره، البته با اینکه بصیرت داره اما یه اضطراری میکنه، بازی در میاره،
قرآن نے یہ کہا ہے ان الانسان علی نفسه بصیره، انسان اپنے نفس کی بصیرت رکھتا ہے، اگرچہ دوسروں کے سامنے جب آتا تو عذر تراشی کرتا ہے، وہ غلط بات ہے، لیکن خود اور خود اور خلوت میں ہوں تو اپنے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کیا ہے،
ما باید گواهانی داشته باشیم و داریم که از خودمون بر ما بصیرترند،
اس نقطے کو ضائع نہ کریں، جس طرح سے ہر فرد بشر اپنے اوپر بصیرت رکھتا ہے، خدا کی طرف سے کچھ گواہ ایسے ہیں کہ وہ تمام خلائق پر اس سے زیادہ بصیرت رکھتے ہیں،
اما یاد
ہر فرد بشر اپنے اوپر جو بصیرت رکھتا ہے اس سے زیادہ بصیرت،
اما یادتون باشه این احاطه ذاتی خودشون نیست، اینو بدونید،
لیکن یہ یاد رکھو کہ ان گواہوں کو خدا نے جو احاطہ عطا کیا ہے وہ عطا یہ خدا ہے، وہ احاطہ ان کی اپنی ذاتی نہیں ہے،
یادتون باشه او داده است، او داده است، او داده است،
یہ احاطہ کس نے عطا کیا ہے؟ جس نے ان کو وجود عطا کیا ہے، یہ کمال وجودی ہے نا، احاطہ بھی یہ کمال وجودی بھی اسی کی عطا کردہ ہے کہ جس نے خود وجود عطا کیا ہے،
بہلا اگر اذن او نباشه عنایت او نباشه هیچ کس چیزی نداره،
اگر اذن خدا نہ ہو، مشیت خدا نہ ہو، تو کسی میں کچھ بھی نہیں ہے،
هیچ کس، هیچ کس، یہ موقعی مبتلای به قلوب نشیم،
یہ ذہن میں رکھیے اور کسی دن قلوب میں مبتلا نہ ہو جائیے،
بلے احاطہ دارن، اما این احاطہ بے اذن اللہ هست، بے اعطاء او،
یہ احاطہ بے اذن اللہ ہے، جیسے کہ ہر چیز میں جو کچھ ہے وہ بإذن اللہ ہے، کسی بھی چیز میں جو بھی ہے وہ بإذن اللہ ہے،
از این طرف میگوید جی اوش بسم النبیین و شهدا، از این طرف میگه یوم نبعث من کل امت بشهید، از این طرف میفرماید یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه، بله،
اون دو آیتوں کو ذہن میں رکھیے کہ قیامت میں خدا نبیین کو اور گواہوں کو لائے گا، اس آیت کو بھی ذہن میں رکھیے کہ خدا ہر امت کے لیے جو گواہ مقرر کر چکا ہے اس گواہ کو اس امت کے ساتھ لائے گا، اس آیت تیسری آیت کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اس دن کوئی بھی اذن خدا کے بغیر ایک کلام بھی نہیں کہہ سکے گا، ایک بات بھی نہیں کر سکے گا،
ہمیں مارد معذور باشن، ہیچ کس مستقل نہیں.
یعنی پس اس بنا پر جس کو جتنا احاطہ ہے وہ تمام احاطہ بے اذن اللہ ہے.
فمنہم شقی و سعید، نائے قرآن ہم
معذور میشن. فمنهم شقي وسعيد.
فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك.
قیامت میں کوئی کچھ بھی کہے، جو بھی بات کرے، اس بات کرنے کے لیے اذن کی ضرورت ہے، اذن کے بغیر کوئی نہیں بول سکے گا. ان میں سے سعید لوگ بھی ہیں، شقی لوگ بھی ہیں، شقاوت رکھنے والے بھی ہیں، سعادت مند بھی ہیں. جو شقاوت رکھنے والے لوگ ہیں ان کو جہنم میں لے جایا جائے گا. یہ اشقیاء کو جہنم میں لے جایا جائے گا. الا ما شاء ربک،
شقاوت مرتبہ دارے،
مگر وہ کہ جن کے لیے خدا کی مشیت یہ نہیں ہوگی کہ وہ جہنم میں نہ جائیں. شقید تھے لیکن جہنم نہ جائیں،
شقاوت مرتبہ دارے، شقاوت مرتبہ.
اس کے معنی ہے کہ شقاوت یکساں نہیں ہے، شقاوت کے درجات ہیں، بعض درجات میں عفو کی گنجائش ہے شقی ہونے کے باوجود. لیکن جو سعادت مند ہیں ان کے لیے جنت قطعی ہے.
ہاں،
ففل جنہ،
یاد سن باشد این شاهدان از انبیاء گرفته تا دیگران همه معزون من عند الله باید
بس. یہ گواہ بھی گواہی دیں گے تو ان کا گواہی دینا بھی بإذن اللہ ہے.
اما یادتون هم باشه این ازی تشریفاتی نیستا، از تشریفاتی نیستا، نه اذن حقیقیه برای کار حقیقی.
اچھا، یہ اذن بھی کوئی پروٹوکول کا حصہ نہیں ہے. اب خیال نہ کریں کہ وہاں پر پہلے پیسے کھڑے رہیں گے اور اجازت طلب کریں گے، وہاں سے انہیں اجازت مل جائے گی بولیں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ اذن حقیقی ہے، کسی حقیقی عمل کو انجام دینے کے لیے خدا نے ان کو وہ توانائی دی ہے کہ وہ گواہی دے سکیں. خدا کی دی ہوئی وہی توانائی اذن خدا ہے.
اما این رو بدانید که شهادت در اون عالم شهادت به حقه، هیچ کس نمیتواند شهادت به غیر حق بده.
کیونکہ وہاں ایک دن آنا عرض کر دیا تھا، تجلی باطن والی بات نا، وہاں ممکن نہیں ہے کوئی جھوٹی گواہی دے. گواہی جو بھی ہوگی وہ سچی ہی ہوگی، اس میں جھوٹ کی گنجائش نہیں.
وہ انتفاق کرے
یہاں کے کورٹس میں یا عدالتوں میں اس کی گنجائش بہت زیادہ ہے. یہاں ممانعات بہت کچھ،
یادت باشے اونجا کہ گواہی میدم ہیچ راہ خلاص نہیں.
اچھا، یہاں پر ایک تو گواہیاں غلط دی جاتی ہیں، جو مجرم نہیں ہے اس کو مجرم بناتے ہیں، اور مجرموں کی حمایت میں اتنے گواہ آتے ہیں کہ وہ بالکل معصوم بن کے باہر نکلتا ہے. اچھا، یہاں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گواہی دینے کے باوجود بھی چھوٹ جائے، یہ بھی ممکن ہے. قیامت میں نہ گواہی خلاف واقع ہوگی، نہ گواہی کے بعد چھوٹنے کا کوئی راستہ ہے، دونوں نہیں.
یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. غیر از حق و صواب هیچی گفته نمیده. جناب جبرئیل باشه.
خب، روح اور فرشتے صف میں کھڑے ہوں گے اور وہ جو کچھ بھی کہیں گے وہ حق ہی ہوگا.
لا یتکلم
الا صواب
رحمان
وزار. وہاں وہاں پر فرشتوں کے لیے بھی یہ بات ہے جیسے انسانوں کے لیے فرشتوں کے لیے بھی کہ جب تک اذن خدا نہ ہو نہیں بول پائیں گے یعنی قدرت خدا ارادہ خدا کے بغیر نہیں ہوگا
الا من اذن له الرحمن وقال ثواب
اذن خدا کے بغیر بول نہیں پائے گا ثواب کے بغیر بھی نہیں بول پائے گا جو بولے گا وہ ثواب اور حق ہوگا ثواب یعنی حق سواد کے ساتھ ثواب سے کے ساتھ وہ کسی اور معنی میں ہے سواد کے ساتھ ثواب یعنی حق
ان آیه رو گوش کنید که این به این آیه در آینده خیلی کار داره ولو یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم یعلمون بله 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 به این خیلی کار داره این در آیه از آیات مربوط به روایت که اصلا میشه استناد نکنه
شفاعت کے بارے میں ہم نے آیات بھی سنی ہیں روایات بھی سنی ہیں گواہی کے بارے میں بھی اجمالاً معلوم لیکن اس طرح سے واقعاً دل متفق نہیں تھے میں خود بھی متفق نہیں تھا کہ اس دن شفاعت کا حق ان کو حاصل ہے کہ جو گواہ بالحق ہیں
اتنا معنی نہ کنید مالکان شفاعت بلے مالکیت عجیب ہے در اون عالمی که بله در اون عالمی که هیچ کسی چی نداره افرادی هستن که مالک شفاعت
اس عالم میں کہ جب جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ وہ مالک شفاعت ہوں گے
اونا کیا هستن من شهد بالحق کجا اونجا و هم یعلمون
یہ کون ہیں کہ جو مالک شفاعت ہیں مالکیت شفاعت کن کو حاصل ہے ان کو کہ جو شاہد بالحق ہیں
شاہد بالحق هم یعلمون ممکن من شهادت بدم همینطور بگم ولی مطابق با واقع باشه این بدم نمی کنه و هم یعلمون ای حاطه داشته باشه
اچھا شاہد بالحق وہ بھی ان علمن دیکھیں خوب غور کریں آغان اشارہ کر دے اس کے نقطے کو سن دیں ہو سکتا ہے کوئی گواہی دے دے وہ گواہی صحیح بھی ہو اتفاق سے وہ مطابق واقع ہو جائے لیکن جانتا نہیں تھا ایسے ہی کہہ دیا تو کہ میں وہ برابر آ گیا یہ بھی ممکن ہے یہ گواہی کافی نہیں ہے بلکہ وہ گواہ یعنی شفاعت کا مالک وہ لوگ ہیں کہ جو گواہی دیں گے اور ان کی گواہی گواہی حق بھی ہو اور گواہی بالحق ہونے کا انہیں علم بھی ہو یہ سب چیزیں ہو
خیلی ظریف ہے پس شہادت خب حالا چگونه میشه یه نفر این همه شهادت بده
اچھا
چه دستگاهیه
یہ تو ہمارے ادراک سے واقعی بالاتر ہے کہ ایک انسان تمام افراد بشر کے تمام اعمال اور ان تمام اعمال کے ظاہر اور باطن سب کا احاطہ رکھے
ابر کمپیوٹر ہاں داریں در عالم
دنیا میں سپر کمپیوٹر ہیں آپ نے سنا بھی ہے شاید بعد میں دیکھا بھی ہو ہیں سپر کمپیوٹر
ہنر اونایی است کہ ریاضیات در درون خودشون میگیرن اما این ریاضی، این کار، بگید ببینم، نیتش هم میتونه بفهمه؟
یه سپر کمپیوٹر که جس کے حافظے میں بہت کچھ رکھا گیا ہے وہ جتنا رکھا گیا ہے اسی کے حساب سے کلکولیشن کر کے فوراً وہ جواب دے دیتا ہے سپر کمپیوٹر لیکن کیا یہ سپر کمپیوٹر نیتوں کو سمجھ سکتا ہے؟ لیکن اس سے بڑھ کر سپر کمپیوٹر میں اتنی گنجائش بھی ہے کہ تمام افراد بشر کا ڈیٹا رکھے
چیئے از این طرف آدم های عادی رو جزم مدرسه بره شعر رو حفظ کنه قرآن بیادن دار و تحفیز دارن آیه به سال اینا دارن قرآن یک سال دو سال طول میگه تا قرآن حفظ کنه تا یادشون هم
میده یا مثلا هم یاد بھی کرانا چاہے نا ایک قرآن ہی کو یاد کرانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یہاں دار التحفیظ مثال صاحب چلا رہے ہیں دو سال لگتے ہیں دو سال میں حفظ کرنے کے بعد پھر اسے بھول بھی جاتے ہیں بات بلکہ کبھی کبھی بھول بھی جاتے ہیں حفظ کرانے کے بعد بھی
در یہ لحظے کل لوح محفوظ قرآن در یہ لحظے نظر عليك الكتاب ده بيان لك وجهه يا لحظه
یہ کیا نظام ہے خدا کے پاس ایک لحظے میں کل لوح محفوظ منتقل کر دیا جو ادھر ہے وہ سب آپ کو کچھ افراد ایسے ان کو سب کچھ عطا کر دیا ایک لحظے میں سب کچھ مل گیا مشابہ دیکھا بلو ٹوتھ کو دیکھا ہے ادھر سے بٹن دبا دیا جو کچھ ادھر لٹا ہے وہ ادھر منتقل ہو گیا
عجیب کل اطلاعات عمومی عالم در خمسن امام زمان
کیسا عجیب سسٹم ہے کل نظام عالم نہ صرف افراد بشر نہیں ہاں کل نظام عالم ایک ہی لحظے میں امام زمان کو سونپا گیا
قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب
خدا کی وحدانیت پر گواہی دینے کے لیے قد کفا بالله شهیدا بینی و بینکم کہ گواہی کے لیے خدا کافی ہے و من عنده علم الکتاب
اما یادتون باشه و علمک ما لم تکن تعلم ما بودی
یہ کل عالم کل نظام عالم کا علم امام کو دیا گیا ہے اور اس آیت کو بھی ذہن میں رکھیے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ یہ علم ہم نے ایک لحظے میں دیا ہمارا دیا ہوا نہ ہوتا تو لَمْ تَعْلَمُ آپ کے پاس کوئی علم نہ ہوتا
علم و حیات و قدرت ہمیں ملعوس
جتنے کمالات وجودی ہیں خود وجود علم حیات قدرت سب چیزیں خدا کی طرف سے
ملعوس خدا کے حال و مستقبل و آینده نداره داره؟ نه
خدا کے پاس تو ماضی حال مستقبل نہیں ہے ماضی حال اور مستقبل اس عالم طبیعت کے ہیں حصے
آن طبیعت سے بالاتر من الى الاخر موجود می شود وجد یوجد و سیوجد همه به همه در یک جا محبوسه و همه اینا بروتوس میکنه به قلب مقدس
پیغمبر اسلام دقت کریں اچھی طرح سمجھے وجد بھی یوجد بھی سیوجد بھی یعنی جو کچھ ماضی کا حصہ بن چکا ہے وہ بھی جو حال ہے وہ بھی جو آخر تک آخر عالم تک ہونے والا ہے وہ بھی بلو ٹوتھ کے ذریعے سے ایک لحظے میں قلب مبارک پیغمبر پر نازل کر دیا جائے ایک لحظے میں سب کچھ دے دیا جائے
راہ برا مہم بستے نیستا یعنی سنبا چھے
آج دیکھیں خدا کرے کہ یہ جملہ سمجھ میں آ جائے آپ کہہ رہے راستہ ہمارے لیے بھی بند نہیں ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں راستہ ہمارے لیے بھی بند نہیں ہے ظرفیت پیدا کرو تو عطا ہو جائے گی
مت دیتی مبالغہ نہیں کر دیتی ایک روایت ہے اس میں نے عمل ہے
دیدارا نہ فرمو
میں روایت بگم صحبا من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم
کیا بات ہے یہ روایت دیکھیں جس کسی نے اس پر عمل کیا کہ جسے وہ جانتا تھا یعنی ما علم پر عمل کرے تو خدا وہ چیزیں بھی دے گا جس کا علم اسے نہیں ہے یعنی جو جانتے ہو اس پر تو عمل کرو جانتے ہو اس پر عمل کرو تو نہ جاننے والی باتیں بھی خدا عطا کرے سا
در جماران نشسته به مردم مصر خطاب میکنه به پا خیزید لشکر و جند مصر با شما مقابله نمیکنه
پس کی کیا بات ہے حضرت امام خمینی نے جماران میں رہ کر مصر کے مسلمانوں کو خطاب کیا تھا کہ کھڑے ہو جاؤ مسلمانوں تم کھڑے ہو جاؤ گے تو یہ لشکر اور فوج تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں
من عمل بما يعلم ورثه الله ما لم تقم علم ما لم يعلم.
کیا بات ہے، ترجمہ زیادہ اچھا نہیں کیا تھا میں نے، دوبارہ کروں گا. جو جانتا ہے اپنے معلومات پر عمل کرے تو خدا ان معلومات کا بھی وارث اسے بنا دے گا کہ جو ابھی اس کے معلومات میں آئے نہیں ہیں. جو نہیں جانتا ہے ان کا بھی وارث بنا دے گا. خدا علم عطا کرے گا.
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله لم يزعني.
یہ روایت بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنی ہے، ہم نے بھی سنی ہے، لیکن کبھی یہ ہمارے دل کے دریچے کھلے نہیں. مومن کی فراست سے ڈرو، یہ تمہاری طرح سے سخرا کبرا پہ نہیں چلتا ہے، یہ یعنی نور خدا سے دیکھتا ہے چیزوں کو. فراست اور فراست یعنی ہوشیاری، مومن کی ہوشیاری اور فراست سے ڈرو کہ وہ نور خدا سے دیکھتا ہے.
یہ آغایی به خود نقل میکرد که من رفتم تبلیغ. من میگم یادتون باشه ها، اینا مزاح نیست. رفتم تبلیغ، خب از تبلیغ برگشتم یه پاکت رو به ما داده بودم، پاکت میدن دیگه ها، الان یه مزاح هم میکنم.
که هم تبلیغ کے لیے گئے تو تبلیغ سے جب اپنا کام پورا کر کے واپس لوٹ رہے تھے تو ایک پاکٹ ہمیں دے دی، ہدیہ دیا، پیسے دیے.
یہ آقایی که الان نمیدونم در قید حیات یا نه، پیر مردی بود، در مشهد من دیدمش، شاعرم بود، منبریم بود، گفت آقا من رفته بودم زاهدان برای تبلیغ.
ایک مزاحیه، یہ بریکٹ میں مزاحیه جملہ ہے کہ ایک آواز ہے، ان کے بارے میں کہتے ہیں پتہ نہیں ابھی قید حیات کے ساتھ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، وہ اگر ہیں بھی تو بہت بوڑھے ہوں گے. وہ شاعر بھی تھے اور اچھے خطیب بھی تھے اور تبلیغ فرماتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ میں زاہدان گیا تھا تبلیغ کے لیے.
ہفتے دو روز ہمیں بشارت بهتون بدم، ہفتے دو روز قطار از زاہدان تا تهران راہی شده.
ریلے بھئی ایک اچھی خبر بھی دمیان کہ ہفتے میں دو دن زاہدان سے تہران تک ٹرین چلنا شروع ہو چکی ہے.
حالا خدمت رو حضر نام کہ خب می گو آئی کپ آئی کپ ہمیں یہ پاکیتی بھی مندہ.
یہ مبلغ کہتا ہے کہ میں زاہدان گیا تبلیغ کیا، اس کے بعد آئی کف امی ہوتے تھے وہاں پر، غالباً آیت اللہ حکیم کے وکیل تھے، انہوں نے ایک پاکٹ دے دیا، آئے شاہ رودی کے وکیل دے دیا، انہوں نے ایک پاکٹ دے دیا.
خب یہ تھا پاکٹ تو به من دار، وہاں مخصوصا میرم چقدر چجوره، تو به بحانه دستشویی و توالت دستن رفتم توالت، بعد که برگشم گفت من نمیدونم توی پاکت ها من چیه، دست هر کس که میدم توالت دستنش بگیره.
کہتا ہے کہ اچھا میں واش روم میں چلا گیا، واش روم سے نکلا. اچھا وہ واش روم جانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہاں جا کے دیکھ لوں کتنے پیسے ہیں. پھر جب وہاں سے نکلا تو آئی کف امی نے کہا کہ پتہ نہیں میرے اس پاکٹ میں کیا ہے، میں جس کسی کو بھی تھماتا اس کا موشن لگ جاتا ہے، فوراً واش روم چلا جاتا.
حالا این آقا میگو کہ من از تبلیغ آمدم، پاکٹم به هم داده بودم، گفتم اول برم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، بعد برم نماز.
اللهم صل علی محمد. یہ بزرگوار فرماتے تھے کہ ایک جگہ میں تبلیغ کے لے گیا، تبلیغ سے مجھے پاکٹ دے دیا، وہ پاکٹ لے کے واپس آیا قم پہنچنے کے بعد میں نے سوچا کہ گھر جانے سے پہلے زیارت کر لوں، حضرت معصومہ کی زیارت کے بعد گھر جانا چاہیے، پہلے زیارت کرنے کے لیے حضرت معصومہ کے حرم میں گیا.
برخورد کردم به یکی از دوستانم که آقا میگه
کہتا ہے کہ میں جب وہاں حرم میں داخل ہونے لگا تو ایک دوست ملا،
دیدم داره زار میزنه تو حرم حضرت معصومه، گریه میکنه.
میں نے دیکھا کہ وہ رو رہا تھا زار و قطار.
گفتم چیه؟ گفت بناس خانومم عمل بشه، بیمارستان پول خواسته، به چند نفرم گفتم نداشتم بهم بدن، آمدم خدمت حضرت معصومه.
کہتا کہ ابھی میرے گھر میں بچہ ہونے والا ہے، بی بی کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس لیے حضرت معصومہ کے پاس آیا ہوں، جس کسی سے میں مانگا مجھے پیسے نہیں ملے، نہ ملے تو یہیں آیا ہوں.
گفتم من دارم پاکت رو دادم به این.
کہتا کہ میں نے وہی پاکٹ جو مجھے تبلیغ میں دیا تھا وہ نکال کے اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ میرے پاس پیسے ہیں یہ لو.
بالکل برگشت آمدن.
کہتا ہے کہ اب میں جب گھر آیا تو خالی ہاتھ خالی ہاتھ گھر پہنچا.
خانواده اینا همه منتظرن دیگه. خب هیچ گفت شب رفتم نماز آهای
کہتا ہے کہ گھر میں ظاہر ہے گھر کے افراد بھی انتظار میں تھے کہ تبلیغ کے لیے وہاں سے آئیں گے تو کچھ پیسے لے کے آئیں گے اس سے زندگی چلے گی. اپنے گھر پہنچا خالی ہاتھ. اس کے بعد نماز مغرب کے لیے ایک آغا کی نماز کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے گیا.
بین دو نماز آقا برگشتم میں نے دیدم گفتم بعد از نماز من به تو فریدا.
نماز مغرب ہو گئی اور نماز مغرب اور عشاء کے درمیان جو فاصلہ ہوا تھا اس فاصلے میں وہ پیش نماز مڑ کے میری طرف دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا کہ نماز کے ختم ہونے تک رک جاؤ میرا کوئی کام ہے تم سے.
نماز عشاء تمام شد ایشون رفتن تو اتاق من رفتن دنبالشون.
نماز عشاء ختم ہونے کے بعد مسجد سے نکل کے ساتھ کمرہ تھا اس کمرے میں چلے گئے. میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا وہیں پر.
یہ پاکٹ میں دادا
اس آقا نے ایک پاکٹ دے دیا.
اس کا نے خوبی کر دی.
اس کے بعد کہا کہ بہت اچھا کام کیا تم نے آج بہت اچھا کام کیا.
آمدن خونے پاکٹ رو باز کر دیا همون
جب میں گھر آیا گھر آنے کے بعد پاکٹ کھولا تو اتنے ہی مقدار میں پیسے ہیں اتنے ہی مقدار.
اتقوا فراسة المؤمن انه ينظر بنور الله.
یہ ایک سادہ سا پیش نماز کس طرح سے اس کو احاطہ حاصل ہے دوسروں کے اعمال کے اوپر اس نے کیا کیا وہاں پر اور کہاں سے ان کو وہ علم حاصل ہو گیا اور اس علم کے حساب سے اس کو حکم ہوا کتنے پیسے ان کو دے دیں. یہ ہے فراست مومن جو کہ نور خدا سے دیکھتا ہے. یہ چیزیں انسان ان آنکھوں سے یا اس عقل سے نہیں سمجھ سکتا ہے.
راہ برا محبت نیست ما نمیریم.
عرض کر دیا کہ ہمارے لئے راستہ بند نہیں ہے ہم چلتے نہیں ہیں اس راستے پر ہم اس راستے پر چلتے نہیں ہیں.
ما نمیریم باور کنیم راہ باز ہے کامل اسے به اینجا که کلا ان کتاب الابرار رفیع الدین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهد و المقربون مقربون مشغولشون علیون.
علیون کے اعمال پر مقربین شاهد ہیں.
و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون.
ایک اور آیت اور کہو کہ عمل کیے جاؤ جو بھی کرنا چاہتے ہو لیکن یاد رکھو کہ خدا بھی رسول بھی مومنین بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. مومنین یہ وہ جو فرمایا تھا نا خطاب کبھی کبھی عمومی ہوتا ہے لیکن مخصوص خاص ہوتے ہیں.
فسیر اللہ عملکم. بابا چرا میایید خراب منا میکنید سین رو سین تصویف میدونید این سین تحقیقه این سین تحقیقه نه سین تصویف.
یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو عربی ادبیات سے سر و کار رکھتے ہیں. سیر اللہ اس کا ترجمہ عموماً کرتا ہے عنقریب دیکھے گا. دیکھے گا کیوں؟ قطعاً خدا دیکھتا ہے. سین کے معنی تحقیق کے ہیں نہ تصویف کے. تصویف یعنی دیکھے گا وہ معنی نہیں ہے. یہ قطعیت اور یقینیت کے معنی میں
ہے. بعضی از آقایون آمدن این سین رو سین تصویف گرفتن.
بعض حضرات نے آیت کے ترجمے میں ایسا ترجمہ کیا جیسے یہ سین سین تصویف ہے. نہ تصویف نہیں ہے سین تحقیق ہے.
چرا؟ اولا اگر بخواد سین تصویف باشه لازمش خدا هم آره. یک
اس لیے کہ اگر اس سین کا معنی سین تصویف کر لو تو معنی ہے کہ خدا بھی ابھی علم نہیں رکھتا ہے بعد میں علم رکھے.
بله. دو این که سطورتون الی عالم الغیب مشهاده این سین تصویف
اچھا اسی آیت میں وہ عالم الغیب بھی ہے, وہ لطف سنجاست کہ عالم الغیب بھی کہہ رہا وہ کہ جو غیب کا علم رکھتا ہے اور شہادت کا علم رکھتا ہے اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ لوٹانا والے تصویر ہے, ابھی ابھی یہاں پر ہو لوٹائے جاؤ گے, یہ سینہ تصویر ہے. لیکن یہ سیارہ اللہ یہ سینہ تصویر نہیں ہے بلکہ سینہ تحقیق ہے.
قیامت یوم تبل سرائر اگر نبیت به اونجا بایده که اونجا خود یوم تبل سرائر دیگه چیزی نمیقار.
اچھا سیر اللہ عملکم و رسولہ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر مراد قیامت کے دن خدا دیکھے گا اور رسول دیکھے گا تو یہ تو کوئی ہنر نہیں ہے, قیامت کے دن تو سب دیکھیں گے.
ہمیں اعمال ما انعام مشہود ہے,
غور کریں اس نقطے پر, قیامت میں تو سب دیکھیں گے, دنیا میں کوئی دیکھتا نہیں ہے خدا رسول اور مومنین کے علاوہ. حقیقت عمل کو کوئی نہیں دیکھتا ہے, میرا عمل کیا ہے آپ کو کیا معلوم, آپ کا عمل کیا ہے مجھے کیا معلوم.
قیامت عزت چقدر بہن پہ ویستا
خدا کے لیے یہاں وہاں نہیں ہے, پیغمبر کے لیے بھی یہاں وہاں نہیں ہے, سب چیزیں اس کے لیے آشکار ہیں, اسی طرح مومنوں کے لیے.
کلا ان کتاب الفجار لفی سجن و ما دائکن و سجن کتاب مرحوم تا آخر. حالا این کتاب مرحوم یعنی چه؟ اینا مردم دیده میشه اونا میبینن.
ایک فائل ہے جو لکھی گئی ہے, یہ فائل بھی ہمارے اور آپ کے لیے مخفی ہے, خدا کے لیے رسول کے لیے مخفی نہیں ہے.
یادتون هست که در اون بحثای قبل در باره نامه اعمال, ما گفتیم نامه اعمال یه چیزی نیست نوشته شده باشه, متن اعمال. یادتون هست یا نه؟
نامۂ عمل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ہم نے پہلے کہا تھا کہ نامۂ عمل دنیا میں موجود فائلوں کی طرح سے کاغذ ہو, کاغذ کے اوپر کچھ حروف ہوں لکھے ہوئے ہوں اور وہ حروف کاشفت عمل ہو, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. نامۂ عمل میں خود عمل ہے, بطن عمل ہے,
ہم حقیقت عملی کہ تو در این عالم بدا آوردی ہمون رو نشون میدن.
کاش یہ سمجھ میں آ جائے جو عمل ہم آپ اس دنیا میں بجا لا رہے ہیں اس عمل کی ایک حقیقت ہے, ایک روح ہے, وہ روح اور حقیقت اس فائل میں ہے. جو عمل ہم بجا لا رہے ہیں اس کی روح اور حقیقت اس میں ہے.
ان عمل معلوم نہیں فہمی دیگران ہم. اب یہ نکتے بهتون بگم, نامه اعمال رو دو دسته اصلا تقسیم میکنه. این حقیقت عمل رو پوش کنید, اینجا رو اینجا خوب پوش کنید. نامه اعمال رو دو دسته تقسیم میکنه, اون حقیقت عمل خوب پوش کنید.
نامه اعمال کو دو طرح سے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے.
مومنین رو نامه اعمالشون رو ائمه طاهرین تحویل میدن.
جو اہل ایمان ہیں ان کے اعمال بھی ایمان کے اوپر مبتنی ہوتے ہیں, ایمانی اعمال. ایمان اہل ایمان جو ایمانی عمل رکھتے ہیں ان کا نامہ عمل ان کا امام ان کے ہاتھ میں دے گا.
نامه اعمال منحرفان و کافران رو امامان کفر
کافرین مشرکین منافقین منحرفین کج لوگ ان کے اعمال وہ انہیں وہی ان کے ہاتھ میں دے دیں گے جن کو وہ امام سمجھتے رہے ہیں.
ہر دو ائمه تحت ولایت کبرای الهیه هستن.
سبحان الله, ائمه کفر.
بله,
یه ائمه حق اور ائمه کفر دونوں کے دونوں تحت ولایت کبرای حق ہیں. ولایت کبرای الهی کے ماتحت ہیں،
بینما معمولیت
اور دونوں ڈیوٹی پر ہیں.
اینجا را اگر بخواییم بحث کنیم، یہ بحث طولانی بمانه.
یہ بہت پیچیدہ بات ہے جس کی طرف آغا نے اشارہ کر دیا.
بس یاد
دیکھیں، دونوں تحت ولایت کبرای الہی کے ماتحت ہیں، ائمہ حق بھی ائمہ کفر بھی، دونوں اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ ائمہ کفر بھی وہ کام کر رہے ہیں جو اس ولایت کبرا کے ماتحت ان کو انہیں دی گئی ہے، وہ کام کر رہے ہیں لیکن در عین حال گمراہ ہیں.
اما مقام شهادت به ائمه طاهرین اختصاص داره، نه اونا، یادتون باشه.
لیکن شهادت کا مقام ائمه کفر کو حاصل نہیں ہے، وہ ائمه طاهرین کو، ائمه حق کو ہے.
ائمه کفر قدرت بر شهادت ندارن.
ائمه کفر شهادت کی قدرت نہیں رکھتے ہیں.
بله.
فائل دے سکتے ہیں ان کے پیروکاروں کو، ان کے کیے ہوئے اعمال کی فائل دے سکتے ہیں، شہادت نہیں دے سکتے ہیں. اما ائمہ حق وہ فائل بھی دیتے ہیں، شہادت کا حق بھی انہیں حاصل ہے اور مالک شفاعت بھی ہیں.
چرا؟ چرا؟ چون نہیں جائے حاصلہ
نشتا. خوب غور کریں، فائل دے سکتے ہیں، گواہ نہیں بن سکتے ہیں. گواہ کیوں نہیں بن سکتے؟ کوئی احاطہ ان کو حاصل نہیں تھا، ان کے پیروکاروں نے جو کام کیے ہیں ان کاموں سے وہ آگاہ نہیں تھے.
چرا قدرت با شهادت ندارم؟ چون اما در منطقه ظلمت زندگی کردم، قلب تاریک، زندگی تاریک.
وہ ائمه کفر کفر میں زندگی کر چکے ہیں. کفر کیا ہے؟ تاریکی،
چشم کور،
ان کی نگاہیں تاریک، دل تاریک. وہ دنیا کی جس میں وہ زندگی کرتے رہے ہیں وہ دنیا تاریک.
جہل عملی حاکم،
تو ہر طرح کے جہل اور تاریکی میں یہ رہے ہیں. تو تاریکی میں تو کوئی چیز مشاہدے میں نہیں آتی ہے،
لذا کچھ کو نہیں. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات.
اسی لیے کہا گیا کہ جو لوگ کافر ہیں ان کافروں کے اولیاء، سرپرست، رہنما، امام طاغوت ہیں. طاغوتوں کا کام کیا ہے؟ تھوڑی سی روشنی بھی ہے تو اس سے بھی نکال کے تاریکی میں ڈال دیں. ان کا کام، وہ خود تاریکی میں ہیں، اپنے پیروکاروں کو تاریکیوں میں لے جاتے ہیں.
خودش تاریک، منشأ تاریکی، ہمیں رو تاریکی میگی
جو نا. ان کے پیچھے چلنے والے تاریکیوں کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں.
تاریکی دل، تاریکی دل، ظلمت جان، و من کان فی هذه اعمى فهو فی
الاخرة اعمى. اس آیت کو بھی ملائیے، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ قیامت میں بھی اندھا ہوگا. یہاں اندھا ہونے کے نتیجے میں عمل کو نہیں دیکھا، وہاں اندھا ہونے کے نتیجے میں گواہی نہیں دے سکے گا.
کسی کے درون عالم کور بوده، در این عالم کور بوده، ازن و سمیره یه در اونجا رو داره، چگونه میتونه شهادت بده؟
جو اس دنیا میں اندھا ہو، جسے کچھ نہ دیکھا ہو، اندھا کچھ نہ دیکھا، وہ قیامت میں کیسے گواہی دے گا؟ وہاں بھی اندھا ہے.
فردا گفت نمیدونم کی که روز هشت شفیع فلانی باشه، کور دیگر عصا کش
کور دیگر شود. کتنا خوبصورت
کور عصا و کور صد تا کور هم دست به دست هم بدن نمیتونن چیزی رو بیان کنن.
اگر ہم مصرع بیان نہیں کیا، اچھا کیا نہیں کیا، دوسرا مصرع بیان کریں گے، ہم بھی ایسا ہی کریں گے. ٹھیک ہے کہ کوری بیوی ناسا کش کوری دیگر شبت، اس اندھے کو دیکھو کہ اندھوں کے لیے رہنما بن کے ان کا ہاتھ تھام کے منزل تک پہنچانا چاہتا ہے، درحال کہ خود اندھا ہے. رہنما جو سب سے بدترین اندھا ہو، وہ اپنے پیروکاروں کے اعمال کی کیا حق گواہی دے سکے گا؟
چمیشے ظلمات،
خوبصورت ہے،
ظلمات بعدها فوق بعد اذا اخرج يده لم يكد يراها و من لم یجعل الله له نورا فما له نور.
بیان میشه.
بعد الان میگم. عجیبه. ظلمت در اون عالم متراکمه.
اونجا هم ظلمت.
بله.
یه یهان سے جائیں گے وہاں پر، وہاں پر بھی نور میں تھوڑی ہوں گے. اندھے جو کہا قرآن نے، جو یہاں اندھے ہوں گے وہ وہاں پر اندھے ہوں گے. اندھے ہیں تو ظلمتوں میں ہیں، وہاں پر بھی نعمات الہی کو نہیں دیکھ سکیں گے. اندھے میں، اندھے میں. اور غلط تاریکی
کہ دستشو عزیبش بیارے بیرون لم یکت یرا.
ایسی تاریکی ہوگی کہ جیب سے ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو نظر نہیں آئے ہاتھ. اچھا یہ بھی واقعاً وہاں کوئی جیب کوئی ہاتھ نکالنا نہیں ہے، یہ تقریب ذہن کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. یہ تو کوئی آدمی ہاتھ ہاتھ کے سامنے نکال تو نہیں دیکھ سکے گا.
من لم یجعل اللہ له نورا فما له نور.
جس سے خدا نور چھین لے پھر کوئی اور نور کہاں سے حاصل کرے گا وہ. جس سے خدا نور چھین لے پھر کوئی اور نور حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ جہاں سے جا کر نور حاصل کرے.
پس یادتان باشد ائمه کفر نامه عمل رو میدهند اما شهادتی ندارند. چرا؟ چون در ظلمت.
پس یاد رکھو که ائمه کفر اپنے پیروکاروں کو ان کا کیا ہوا ان کے ہاتھ میں تھما دیں گے. تھما کیوں دیں گے؟ خوب غور کر. اس لیے کہ دنیا میں اس کو امام مانا ہے اس نے، چونکہ امام مانا ہے اس کی فائل اس کے پاس ہے، اس یہ دے دے گا، لیکن گواہ نہیں بن سکے گا.
اما از اون طرف قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون.
لیکن جو ائمہ حق ہیں وہ ہمارے عمل کے شاہد رہے ہیں، چونکہ ہم عمل کے شاہد ہیں گواہی دیں گے وہاں پر، پھر ان کو لوٹایا جائے گا. ستردون الى عالم الغیب
والشہادہ،
عالم الغیب والشہادہ کی طرف لوٹایا جائے گا گواہی کے فائل دینے کے بعد. گواہی کے بعد عالم الغیب و شہادہ کی طرف لوٹایا جائے گا. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر دنیا میں جو اچھے کام تم کرتے رہے ہو اس کی خبر خدا خود تمہیں دے گا، تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا.
بس تا اینجا چی خواستیم بگیم؟ خواستیم بگیم موجودات شریفی در این عالم هستن که احاطه علمیه بیزن الله.
بس آج کی گفتگو میں کیا عرض کیا ابھی تک کہ اس کائنات میں کچھ موجودات شریف ہیں کہ وہ بإذن اللہ ہمارے اور آپ کے انجام دیے جانے والے اعمال کے گواہ ہیں.
حالا بکرتے ببینن کیا
ڈھونڈیے کون ہیں. یہ تو ذہن میں آ گیا کہ کوئی گواہ ہیں ہمارے اعمال پر، گواہ ہیں. اعمال ایسے ضائع نہیں جا رہے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے، مومنین دیکھ رہے ہیں. وہ مومنین کون ہیں؟
انشاءاللہ خواہیم گفت کہ بابا صاحب المنار چرا چشم دلتو باز نکردی، بعضی از حقایق رو ندیدی، که انشاءاللہ در هفته آینده مقداری از این حرفا رو خواهیم.
اس آیت کے حوالے سے تفسیر المنار سے کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور ان پر ہمارا ایک سوال ہوگا کہ صاحب المنار تم نے اپنے دل کی نگاہوں سے کام کیوں نہیں لیے، کیوں نہ لیا، کیوں حقیقت کو دیکھ نہ پائے، اور آیت کا جو کچھ محتوا ہے اس کو کسی اور طرح سے بیان کیا.
چون ندیدن حقیقت رہے افسانے.
ہمیشہ ہمیشہ حقیقت جن کے سامنے نہیں ہوتی ہے وہ افسانے کے راستے پہ چلتے ہیں.
پس تا اینجا چی شد؟ شاہدانی داریم، ریب نبیین و شہدات داریم، اینها رو پیدا کنیم ببینیم چیه. مون دوتا آیه که انشاءالله آیات دیگری رو در هفته آینده اضافه میکنیم. یکی یوم نبعث من کل امت بشهید، این معنیش چیه؟ وَيِكْ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً بَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ بِمَا عَمِلْتُمْ این مسئله شد این آقا این آیه دومی که براتون خوندم من امروز فکر میکردم شاید ده جلسه باید هر زده
این آباده
باور کنید
یہ دو آیتیں رہ گئی ان میں سے دوسری آیت کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا اس آیت کے حوالے سے آ کے آدمی سوچ رہا تھا دس جلسے ایک ایک گھنٹے کے اس آیت کے اوپر گفتگو کریں تو تب آیت کا مطلب واضح ہو جائے باور
چون
از
این آیه بعضاً بعضی از اینایی که تو مسائل اجتماعی چیز نوشتم بدجوری استفاده
بعض لوگوں نے سیاسیات اور اجتماعیات پر جو کچھ لکھا ہے ان آیت سے استفادہ کرتے ہو وہ استفادہ صحیح نہیں کیا ہے وہ شخصیتیں بھی علم و فضل کے اعتبار سے کمزور نہیں ہیں علم و فضل کے اعتبار سے قدرت مند توانا لیکن جو استفادہ کیا ہے وہ بجا نہیں ہے
انشاءاللہ بعد از اینکہ این آیه رو در ہفتہ آئندہ بحث کردیم معلوم خواهد شد میخوایم چی بگیم
آئندہ ہفتے میں ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس کو بیان کریں اور جب بیان کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے
انشاءاللہ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین
اللہم صل علی محمد